من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة اسراء یا سورة بنی اسرائیل اس سورت کے بارے میں چند باتیں آج عرض کرنی ہیں. اس سورت کا نام بنی اسرائیل بھی ہے اور اسراء بھی ہے, دونوں لفظ آئے ہیں اس میں. یہ مکے سے ہجرت جب کی جا رہی تھی مدینے کو تو اس سے ایک سال پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے, اور یہ ایک سال پہلے مکے کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ کسی قیمت پر بھی اب مسلمانوں کو گوارا کرنے کو تیار نہیں تھے. اس سے پہلے دو ہجرتیں ہو چکی تھیں, ہجرت حبشہ دو بار گئے تھے لوگ, یہ تیسری ہجرت بھی شروع ہو چکی تھی, کچھ لوگ جا چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کی تیاریاں کر رہے تھے, ابھی ہجرت تو نہیں ہوئی تھی, ایک سال باقی تھا, لیکن آثار اور نشانات, حالات, علامتیں ایسی تھیں کہ اب ہجرت ہونے والی ہے. پہلی علامت تو یہ تھی کہ اللہ تعالی نے کہا کہ حق آ گیا ہے اور باطل ختم ہو گیا ہے, اور یہ جبھی ہوتا ہے جب نبی بنفس نفیس اپنی قوم سے نکل جاتا ہے, تبھی اس پر عذاب آتا ہے, اس سے پہلے عذاب نہیں آتا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, ان کو ہم عذاب نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ ہوں ان میں, جب آپ موجود تھے تو ان پر عذاب نہیں آ رہا تھا. اس ملک امریکہ میں ہم میں تقریباً 70 لاکھ افراد یہاں موجود ہیں امریکہ میں. ہم سب تو خطاکار گناہگار ہی ہیں عام طور پر, لیکن یقیناً ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مستغفرین بالاسحار, سحر کے اٹھنے والے, خدا سے گڑگڑانے والے, خدا سے تعلق رکھنے والے ہوں, اور ان کو شعور نہیں ہے اس ملک والوں کو کہ ہو سکتا ہے کہ انہی کے طفیل میں یہ بچے ہوئے ہوں, ورنہ ان کے جو کرتوت ہیں, جو اعمال ہیں, اور جو خرابیاں اخلاقی پھیل گئی ہیں, خاندانی شیرازہ بکھر چکا ہے, تو اللہ غضبناک تو ہوتا ہے ایسی باتوں پر, لیکن کیا عجب ہے کہ ان خدا ترس بندوں کے طفیل میں اللہ تعالیٰ انہیں بچا رہا ہو. دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہاں قوت دے, طاقت دے, اور یہ توفیق دے کہ وہ اس ملک میں اللہ کے دین کا صحیح تعارف کرا سکے, اور یہ ملک تباہی سے بچے, اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے یہاں اللہ کے دین کو نافذ کر سکے. ہم نے تو ہجرت کی ہے ادھر, یا کیے ہیں بہت سے لوگوں نے, بلا ارادہ تو نہیں کی ہے, مقاصد تو کچھ اور تھے, لیکن نیت بدلنے میں کوئی دیر تو نہیں لگتی. اب اگر ہم نیت بدل لیں اور یہ سوچیں کہ یہاں ہمارا رہنا اس لیے ہے کہ اللہ کا دین یہاں نافذ ہو, تو یہ نیت بدلی جا سکتی ہے, اور اللہ اس کی خیر و برکت ہمیں عطا فرما سکتا ہے. تو ان حالات میں یہ سورت نازل ہوئی, اس لیے یہ دعا بھی سکھائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, قُل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اے اللہ, تو جہاں میں داخل کرے صدق کے ساتھ داخل کر, اچھائی کے ساتھ داخل کر, جہاں سے نکالیں اچھائی کے ساتھ نکال, اور کسی کو, کسی سلطان کو ہمارا مددگار بنا دے, کوئی طاقت, کوئی سورس ایسے ہوں جو ہمارے مددگار بن جائے. یہ دعا ہمیں بھی یہاں کرتے رہنا چاہیے کہ ہم یہاں آئے ہیں, اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما قدرت عطا فرما، طاقت عطا فرما، اور کسی کو ہمارا سہارا بنا، اور تو سب سے بڑا سہارا ہے. اس صورت میں معراج کا ذکر ہے جو ایک سال پہلے، ہجرت سے ایک سال پہلے ہوئی. معراج قرآن میں جتنا ذکر ہے وہ تو صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بھی سیر ظاہر ہے کہ ایک رات میں نہیں ہو سکتی، کوئی ذرائع مسائل ایسے نہیں تھے سواری کے کہ ایک رات میں بندہ جائے اور آ جائے، ممکن نہیں تھا. اگر قرآن کی روح سے ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے، اور ماننے پر ہم مجبور ہیں، مومن ہیں اس لیے مانتے ہیں، نہ مانے تو ایمان سے خارج ہوئے جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ مان سکتے ہیں کہ خدا کی قدرت یہ ہے تو وہ ایک رات میں مسجد حرام سے اپنے بندے کو مسجد اقصیٰ تک لے جا سکتا ہے، واپس لا سکتا ہے. خدا کی قدرت میں یہ بالکل ممکن ہے اگر ہم یہ مانتے ہیں، یقین ہے. تو خدا کی قدرت یہ بھی ہے کہ وہ آسمانوں کی اور زمینوں کی اور عرش و کرسی کی سیر اپنے بندے کو کرائے، اس لیے کہ ممکن ناممکن کا سوال تو انسانی قوت کے لحاظ سے ہوتا ہے، لیکن جہاں اللہ کا معاملہ سامنے آئے تو اللہ اگر یہ کر سکتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. اس لیے خامخواہ کی یہ تاویلیں جو لوگ کرتے ہیں کہ جسمانی معراج تھی یا روحانی معراج تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جسمانی معراج ہی تھی. اس لیے کہ یہ جو الفاظ ہیں، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، لے گیا وہ، تو لے جانے کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ جسمانی طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ لے گیا تھا، ورنہ دکھایا کہتا، اللہ تعالیٰ نے دکھایا. اور پھر وہ کوئی کارنامہ بھی نہیں ہے. اگر فرض کیجئے کہ روحانی معراج آپ کو ہی عرش و کرسی دکھایا گیا تو وہ کوئی کارنامہ نہیں، وہ مجھ سے انسان کو بھی ہو سکتا ہے. میں یہاں ایک چارپائی پر لیٹا ہوتا ہوں، کبھی سیر کرتا ہوں خانہ کعبہ کی، کبھی پاکستان کی، کبھی انڈیا کی، خواب میں سب کچھ نظر آتا ہے. تو یہ تو کوئی کارنامہ نہیں، کارنامہ تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس گئے اور جا کے انہوں نے تمام چیزیں دیکھی. یہ ایک بات اور ذہن میں رہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ بلا شبہ یہ ہجرت اسی لیے تھی کہ مکے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے نہیں دے رہے تھے، گوارا نہیں کر رہے تھے. اس لیے جب آپ نکل رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا، مکہ تجھ سے میرا تعلق ہے، تو میرا وطن ہے، مگر تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، ورنہ میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کتنے سنگین حالات ہیں، مگر ان سنگین ترین حالات میں بھی ایک نبی کا انداز محض آرائی کا نہیں ہوتا، وہ انہیں اپنا دشمن نہیں سمجھتا. وہ دعوت کی باتیں، تفہیم کی باتیں، تعلیم کی باتیں، چنانچہ پوری صورت تنبیہ، تفہیم، تعلیم سے پر ہے. تین چیزیں ہیں، تنبیہ بھی ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کر کے تنبیہ بھی کی گئی ہے، اور تفہیم بھی ہے، یعنی اس میں سارے حقائق، آخرت، توحید، رسالت، حقائق، قدریں بیان کی گئی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی ایک سال باقی ہے ہجرت کو، ہجرت کے بعد ہی مسلمانوں کی سوسائٹی بنے گی، حکومت بنے گی، ریاست بنے گی، مگر اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب میں پہلے سے وہ منشور دے دیا جو حکومت کا منشور ہوگا جو مدینے میں جا کے قائم ہوگی. اس منشور کو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں مسلمانوں کو دے دیا ہے. بس ایک پہلو اور عرض کرتا ہوں، دیر کافی ہو گئی، تھک بھی گئے آپ لوگ، ایک پہلو اور عرض کرتا ہوں. یہ منشور کل عرض کروں گا، یہ 14 نکات پر مشتمل منشور ہے، اسلامی منشور، اور آج بھی اسلامی نظام جہاں کہیں قائم ہوگا یہی منشور ہوگا اس کا، جہاں کہیں بھی قائم ہوگا یہ منشور ہے. انشاءاللہ تعالی جہاں بھی ہم قائم کر سکیں گے یہ منشور قائم کریں گے. اس منشور کے بارے میں تفصیلات انشاءاللہ تعالی میں کل عرض کروں گا تفصیل سے، صرف دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ اس معراج کی رات میں ایک واقعہ ہوا اور ایک بہت بڑی بڑا انعام، بہت بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا. اس تحفے کا میں ذکر کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ ہم میں سے کوئی صاحب جائیں، ہمارے انور صاحب جائیں خانہ کعبہ عمرہ کرنے، رمضان کے مہینے میں جائیں، وہاں سے آپ کے لیے زمزم اور کھجوریں لائیں اور آپ کو پیش کریں ہدیہ کہ میں ہدیہ لایا ہوں، یہ پیش کرتا ہوں، آپ اٹھا کر اسے اپنے پیچھے پھینک دیں، زمزم کو بھی پھینک دیں، کھجوروں کو بھی پھینک دیں، تو سوسائٹی کا ہر بندہ آپ سے یہ کہے گا کہ آپ نے قدر نہیں کی، بڑے ناقدرے انسان ہیں آپ، کے بارے میں تصور اچھا نہیں ہوگا لوگوں کا. جبکہ یہ تحفہ لانے والے کوئی بہت اولیاء اللہ نہیں ہیں، ہم ہی جیسے انسان ہیں لائے ہیں، لیکن اس کے باوجود لائے وہاں سے ہیں، مدینے سے لائے ہیں، مکے سے لائے ہیں، ایک متبرک مقام سے لائے ہیں، متبرک تحفہ لائے ہیں، لیکن تحفے کے ساتھ یہ سلوک اگر کیا جائے تو یہ سلوک مناسب نہیں ہے اور اس سلوک کو کوئی بھی شخص پسند نہیں کرے گا، تحقیر صحیح نہیں ہے اس کی. آپ تصور کریں کہ یہی وہ سال ہے، یہی وہ موقع ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے، اور وہاں جب پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا اور کہا کہ جاؤ اپنی امت کو دے دو. لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے عظیم ہستی آج تک دنیا میں نہیں آئی اور قیامت تک نہیں آئے گی، جہاں سے لائے ہیں تحفہ وہ اللہ کا عرش ہے، اللہ ہے، اللہ کے آگے تو کچھ نہیں. اللہ کے پاس سے تحفہ لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تحفہ کتنا عظیم ہوگا جو اللہ نے دیا ہوگا محمد کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تحفہ تھا معراج کی رات میں نماز کا تحفہ. اس تحفے کو امت کے 75% افراد نے پھینک رکھا ہے، پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے، ناقدری کی ہے، اس کی قبول نہیں کیا ہے. اسے 75% افراد ہمارے درمیان ہیں مسلمان ہوں، اتفاق سے کبھی پڑھ لیں نہیں پڑھتے. ہم چند افراد جن کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ مسجد میں آئیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ ان بندوں تک کسی طرح پہنچیں اور کسی طرح انہیں متوجہ کریں کہ مسجد وہ پاور ہاؤس ہے جہاں سے تمہارے دین کی جذبات پیدا ہوں گے، یہ مسجد وہ مقام ہے جہاں اللہ سے تمہاری ملاقات ہوگی، جہاں اللہ سے تمہاری معراج ہوگی، مناجات ہوگی، گفتگو ہوگی. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مسلمانوں کی معراج ہے، مومنین کی معراج. یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم ان تک پہنچیں. یہ ایک بات تو میں نے یہ عرض کی. دوسری بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسے وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افامت افہیم کی ہے. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ ہمارا اگر یہ جذبہ نہیں ہے، یہ لگاؤ نہیں ہے، بلکہ ہم انہیں محاذ بنا لیں، مقابل سمجھ لیں، ان کو سوچیں کہ یہ تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے، اس کے بجائے پیغمبرانہ روش اختیار کر کے یوں سوچیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی ہماری لگائی ہے وہ ڈیوٹی بھی ہم پوری کر رہے ہیں یا نہیں، ان تک حق پہنچا بھی ہے کہ نہیں. حق پہنچنے کے بعد بھی اگر یہ سرکشی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نپٹے گا ان سے، لیکن ہماری ذمہ داری، ہمارے فرائض جو ہیں وہ ہم نے ادا کیے یا نہیں کیے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا نہیں پہنچایا. اس لیے کہ حشر کے میدان میں بحیثیت امت بھی اور بحیثیت فرد امت بھی ہم میں سے ہر ایک سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کنتم خیر امہ کے فرد تھے تم نے وہ ڈیوٹی انجام دی کہ نہیں دی. آج امت کا حال یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں کچھ لوگ, 25% جو پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں, زکات بھی دے لیتے ہیں, روزہ بھی رکھ لیتے ہیں. سب سے زیادہ جس کام کو چھوڑا ہے امت نے وہ دعوت کا کام ہے. وہ 25% جو نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں وہ بھی دعوت کا کام نہیں کرتے, وہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بہت کافی ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی, سینٹر بنا لیا, بچوں کا اسکول کھول لیے, لڑکوں کو تعلیم دے دی, لڑکیوں کو تعلیم دے دی, درس قرآن کی مجلسیں کر لی, بس کافی ہے. باقی یہ بات کہ وہ نکلیں اور اس سوسائٹی کا یہ حق سمجھیں اور اپنی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی سمجھیں اسلامی کہ اللہ کا دین ان تک پہنچائیں, جو بھی ذرائع وسائل ہمیں حاصل ہیں پہنچانے کی کوشش کریں. کم سے کم درجے کی بات تو یہ ہے, یوں تو کنتم خیر امہ پوری امت کی ذمہ داری ہے, لیکن کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ اگر فرض کفایہ بھی ہے یہ تو ایک امت تو ایسی ہو, کچھ لوگوں کو تو ہم اس کام کے لیے لگا دیں کہ وہ یہ کام کریں, ہم انہیں سپورٹ کریں, مالی سپورٹ کریں, اخلاقی سپورٹ کریں, کچھ بھی کریں, کیسے بھی کریں, کچھ لوگوں کو یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ اس ملک میں اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں. ہمیں نہیں معلوم کہ کن سے اللہ تعالیٰ آخر میں کام لینے والا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ٹھیکیدار ہوں اس کے, ہم ماں باپ ہمارے مسلمان تھے ہم اس لیے مسلمان ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام کچھ اور لوگوں سے لینا ہو انہیں, یہاں کچھ شہید روحیں ایسی ہوں جن کی ذمہ داری یہ بن جائے اور وہ ہم سے زیادہ کام کرنے والے ہوں دین کے لیے. لیکن اگر ہم نے یہ موقع, یہ چانس کھو دیا کہ ہمارے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے, اور اگر یہ کام کے لوگ بھی ہوں گے آئندہ پیدا ہوں گے, تو وہ جو ان کو ملے گا اجر اس اجر میں ہم برابر کے شریک ہوں گے, اس لیے کہ پہل ہم نے کی ہے, ہم بڑھ کر یہ کام کریں. یہ دو باتیں اس صورت کے بارے میں اگر ذہن میں رہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی کل وہ 14 نکات جو اسلامی منشور کے ہیں ان پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.